اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह वज़ुहा की आयात की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिदों पे समात फरमाएंगे, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोके पेश किया जाएगा, उसके बाद आप प्रोग्राम आसपास समात फरमाएंगे, जिसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा, उसके बाद आप अफकार व नज़रियात प्रोग्राम समात फरमाएंगे, और इक्तसाद नामा हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामिल लीजिए, अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्द पेश। ये तेहरान है अजीज सामिन, प्रोग्राम गिर्द पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी गुलशन नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाद अहम खबरों की सुर्खियां। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोट डाले गए। पाकिस्तानी मीडिया ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने वतन वापसी का सिग्नल दे दिया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक बार फिर कहा है कि तेहरान दबाव और धमकियों के साए में हरगिज मुजाकरात नहीं करेगा और जनीन कैंप पर हमला करने वाले सहूनी फौजियों और फलस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पों की खबरें मौसूल हुई हैं। और अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोट डाले गए। रियासत गुजरात के असेंबली इंतखाबात में पीर को दूसरे और आखिरी मरहले में रियासत के 14 अजला की 93 नशिस्तों के लिए पीर को वोटिंग हुई। रिपोर्टों में बताया गया है कि गुजरात में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए सिक्योरिटी इंतजाम एक दिन पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे और शेड्यूल के मुताबिक पीर की सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई। गुजरात इलेक्शन के दूसरे मरहले में वसती और शुमाली गुजरात के 14 अजला में 93 सीटों के लिए 61 सियासी जमातों के उम्मीदवार समेत कुल 833 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद हो गया। बताया गया है कि 833 में से 764 उम्मीदवार मर्द और 69 खवातीन हैं। गुजरात के रियासती इंतखाबात के इस मरहले में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने 8 खवातीन समेत 85, कांग्रेस पार्टी ने 8 खवातीन समेत 90, आम आदमी पार्टी ने 1 खातून समेत 93 और आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 खवातीन समेत 7 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 285 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में थे। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा रियासत राजस्थान में दाखिल हो गई है। राहुल गांधी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इतवार की रात मध्य प्रदेश का मरहला मुकम्मल करने के बाद राजस्थान में दाखिल हो गई। ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق راجستھان میں بھارت جوڑو یاترا کا شاندار استقبال کیا گیا۔ یاترا کا استقبال کرنے والوں میں ریاست کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ، سابق نائب وزیر اعلیٰ سچن پائلٹ، ریاستی کانگریس پارٹی کے صدر گووند سنگھ ڈوڈاسر اور مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ڈگ وجے سنگھ سمیت سینئر کانگریسی رہنما بھی شامل تھے۔ رپورٹوں کے مطابق بھارت جوڑو یاترا کے قائد راہل گاندھی نے راجستھان کے ضلع جھالواڑ میں ایک جلسے سے خطاب میں ایک بار پھر ساورکر پر سخت حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مہاتما گاندھی کی پارٹی ہے، ساورکر یا گوڈسے کی نہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں مرکز کی بی جے پی حکومت، بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کے نظریات پر سخت حملے کیے اور بھارت جوڑو یاترا کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ قابل ذکر ہے کہ کانگریس پارٹی نے بھارت جوڑو یاترا کا مقصد سماج میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کی پھیلائی ہوئی نفرت کو ختم کرنا، ان کی مذہبی منافرت پھیلا کر سماج کو تقسیم کرنے کی پالیسی کو ناکام بنانا اور آپسی بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط بنانا بتایا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے وطن واپسی کا سگنل دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے مسلم لیگ نون کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ انتخابات سے قبل میاں نواز شریف کی واپسی کا پروگرام طے ہو چکا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں تحلیل کر دے تو آئین کے مطابق 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ مسلم لیگ نون کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات کی مہم نواز شریف خود چلائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے وطن واپسی کے سلسلے میں اپنے وکیلوں سے بھی مشاورت مکمل کر لی ہے۔ شریف فیملی کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے ان ذرائع کے مطابق اعلی سطح پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف اب خود کو ملکی سیاست سے دور نہیں رکھیں گے اور براہ راست اپنی پارٹی اور حامیوں کی اگلے الیکشن میں رہنمائی کریں گے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اتوار کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں حزب اختلاف کے اتحاد کو برتری حاصل ہو گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 866 نشستوں میں سے 813 کے نتائج آ گئے ہیں۔ ان 813 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے اتحاد کو 287 جبکہ پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس کے اتحاد کو 274 نشستیں مل سکی ہیں۔ اس کے علاوہ 223 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی راجہ شجاعت اور ترجمان توصیف عباسی بھی اپنی اپنی یونین کونسلوں میں شکست کھا چکے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تہران دباؤ اور دھمکیوں کے سائے میں ہرگز مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا تھا کہ امریکی حکام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تہران دباؤ اور دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے ہمارا موقف پوری طرح واضح اور ہم ایک منطقی سمجھوتے کے خواہاں ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی رویہ واضح کر رہا ہے کہ واشنگٹن کی توجہ مذاکرات کے بجائے کسی اور جانب مرکوز ہے۔ ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے کے رکن یورپی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کی باتوں اور اقدامات میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا جبکہ امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی اور یورپی ملکوں نے بھی ایران سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران اب بھی مذاکرات کے عمل کا پابند ہے۔ جنین کیمپ پر حملہ کرنے والے صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پچھلے چند ماہ کے دوران فلسطینیوں کے خلاف صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شدت آئی، جس کے جواب میں فلسطینیوں نے بھی صہیونی اہداف کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ فلسطین الیوم کے مطابق صہیونی فوجی نے پیر قلعہ صبح، الخلیل، بیت لحم، البیرا اور رام اللہ سمیت مغربی کنارے کے متعدد شہروں پر حملے کیے ہیں۔ فلسطینیوں کے گھروں کی تلاشی لی اور کم سے کم 14 فلسطینیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ اس حوالے سے القدس بریگیڈ کی جنین شاخ نے کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے الہدف نامی علاقے کے اطراف میں متعدد صہیونی فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ غاصب صہیونی فوجی نے بیت لحم کے ادہیشہ کیمپ پر حملہ اور فلسطینیوں کی ممکنہ مزاحمت کے خوف سے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر ایک فلسطینی شہید اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والے فلسطینی عمر منا حال ہی میں اسرائیلی قید سے آزاد ہو کر آیا تھا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجی نے جنین کے فلسطینی کیمپ پر حملہ کر کے حماس کے اسیر رہنما بسام اسعدی کے بیٹے یحییٰ اسعدی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ عراق کے وزیراعظم نے کردستان کے علاقے کے منتظمین کو تیل کی اسمگلنگ روکنے کے لیے الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ عراقی رکن پارلیمان جاسم الموسوی نے بتایا ہے کہ اس ملک کے وزیراعظم محمد شیع السودانی نے کردستان عراق سے تیل کی اسمگلنگ ختم کرنے اور برآمدات کو قانونی شکل دینے کے لیے 6 مہینے کی مہلت مقرر کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مہلت اس لیے دی گئی ہے کہ کرد انتظامیہ اس دوران قومی کمپنی سومو کے ذریعے تیل کی برآمدات کو یقینی بنا سکے۔ عراق کے رکن پارلیمان جاسم الموسوی نے بتایا ہے کہ اس فیصلے کے تحت کردستان کے تیل اور گیس کے قانون کی تکمیل کی جائے گی تاکہ عراق سے برآمد ہونے والے تیل پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کو بمباری اور گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی مشترکہ کمان نے اعلان کیا ہے کہ الجبیلیہ اور ہیس نامی علاقوں پر سعودی فوج کے ڈرون اور جاسوسی طیاروں نے کافی دیر تک پرواز کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر بھی راکٹ برسائے اور الجبیلہ اور ہیس کو بھی گولہ باری کا نشانہ بنایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے شہر ہیس کے مختلف علاقوں پر ڈرون سے بھی حملے کیے۔ روس کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک روسی تیل کی برآمداتی قیمت کی حد معین کرنے والے ملکوں کو تیل فراہم نہیں کرے گا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ قیمت کی حد مقرر کرنے کے بارے میں ہمارا موقف پوری طرح سے واضح اور اٹل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات سے قطع نظر کہ کیا قیمت مقرر کی گئی ہے، ماسکو اس میکنزم کو ناکارہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔ اور سامعین، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ریاست کی خصوصی حیثیت کی بحالی کی ضرورت پر ایک بار پھر زور دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے ہمارے ساتھی نمائندے سبط محمد حسن۔
جموں کشمیر میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ ان کی جماعت جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی بحالی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ سری نگر میں ایک بھاری عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نو منتخب صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نئی دہلی کی موجودہ حکومت پر الزام لگایا کہ وہ جموں کشمیر کو طاقت کے بل پر خاموش کرنے کے لیے طاقت کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ نئی دہلی کی موجودہ رجیم نے کیا، اس سے جموں کشمیر کے لوگ کافی ناراض ہے اور ان کی جماعت خصوصی پوزیشن کی بحالی تک اپنی جد و جہد جاری رکھے گی اور کسی بھی حال میں اسے بحال کرانے کے لیے ہر ممکن وسائل، جس میں قانونی چارہ جوئی بھی ہے، کو عمل میں لائے گی۔ انہوں نے کہا، اس دوران نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بھی اپنے تقریر میں نئی دہلی پر تابڑتوڑ حملے کرتے ہوئے کہا کہ آئے روز نئے نئے قوانین نافذ کر کے ہمیں غلامی کا احساس دلایا جا رہا ہے، جس کے گمبھیر نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا، ادھر نیشنل کانفرنس کے ایک رہنما بشیر احمد ویری نے سحر عالمی نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
لیکن جو عمر صاحب نے، فاروق صاحب نے کہا تھا وہ ہمارا اسٹینڈ ہے، وہ تو ہمارا پرنسپل اسٹینڈ، ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔
واضح رہے آج نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی برسی تھی اور نیشنل کانفرنس نے اپنے نئے صدر کا انتخاب بھی عمل میں لایا۔ نیشنل کانفرنس نے بے اتفاق رائے ایک بار پھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو منتخب کر لیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سبت محمد حسن، سحر عالمی نیٹورک، سری نگر۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ عالم نہ متقی ہوں، نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں، نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ہو آستانا آپ کا امداد کی جبی امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 14 آذر 10 جمادی الاول اور 5 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے دس جماد الاول سن 380 ہجری قمری کو مشہور ایرانی منجم اور ریاضی داں ابو جعفر بن ایوب طبری کا انتقال ہوا اس معروف منجم کی 6 فصل کے عنوان سے فارسی زبان میں ایک بڑی کتاب اب بھی موجود ہے جو علم نجوم اور فلکیات کے متعدد سوال و جواب پر مشتمل ہے دس جماد الاول سن 584 ہجری قمری کو حافظ قرآن اور محدث محمد بن حازم حمدانی نے بغداد میں وفات پائی وہ زین الدین کے نام سے معروف تھے اور علم حدیث اور حفظ آیات و روایات میں اپنے زمانے میں بے نظیر تھے انہوں نے اپنی 35 سالہ زندگی میں بہت سی کتابیں تالیف کیں جن میں الاعتبار فی بیان الناسخ و منسوخ خاص طور سے قابل ذکر ہے 14 آذر سن 1214 ہجری شمسی کو ایران کے قاجاری دور کے ایک معروف سیاستدان اور ادیب مرزا ابو القاسم قائم مقام فرحانی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ قاجاری ولی عہد کے جانشین مقرر ہوئے۔ اس کے بعد محمد شاہ کے صدر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے اور ایران کے معاملات کی اصلاح کا کام بڑے احسن طریقے سے انجام دینے لگے، لیکن داخلی بدخواہوں اور خارجی استعمار پسندوں نے ان کی ان خدمات کو اپنے لیے خطرہ جان کر ان کے قتل کی سازش کی۔ قائم مقام فرحانی کو بہت سے فنون، خاص طور سے ادبی علوم اور سادہ نویسی میں بہت مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے فارسی نثر میں جدید طرز بھی پیدا کی۔ ان کی تصانیف میں کتاب من شعات جلائر نامہ اور دیوان اشعار کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پانچ دسمبر سن 1874 عیسوی کو ایران بین الاقوامی ریڈ کراس تنظیم کا رکن بنا۔ بین الاقوامی ریڈ کراس تنظیم کے بارے میں بین الاقوامی کنونشنوں میں شامل ہونے کی ایران کی سب سے پہلی کوشش ناصر الدین شاہ قاجار کے دور حکومت میں کی گئی۔ ایران نے ناصر الدین شاہ قاجار کے دور میں دسمبر 1874 عیسوی میں 1864 کے جنیوا کنونشن کو قبول کیا، لیکن اس تاریخ سے دسیوں سال کے بعد ایران میں اس کنونشن پر عمل درآمد کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ ان برسوں میں اس سلسلے میں ایران کی سنجیدہ ترین کوشش جنیوا میں ریڈ کراس کی تیسری بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے ایک نمائندہ بھیجنا تھا۔ پانچ دسمبر سن 1901 عیسوی کو معروف فلم پروڈیوسر، مصنف، صداکار اور اینیمیشن فلموں کے خالق والٹ ڈزنی امریکہ کے شہر شکاگو میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فنون لطیفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد سینما کی دنیا میں داخل ہوئے۔ والٹ ڈزنی نے 1930 کے عشرے کے اواخر میں سور کے تین بچے اور بڑا بھیڑیا نامی فلمیں بنائی جو ان کی بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی، لیکن ان کا اصل کارنامہ کارٹونی فلمیں ہیں۔ والٹ ڈزنی نے اپنی زندگی میں 430 سے زیادہ فلمیں بنائیں اور 37 آسکر ایوارڈ حاصل کیے۔ والٹ ڈزنی 22 مئی سن 1966 عیسوی کو انتقال کر گئے جب وہ شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ پانچ دسمبر سن 2013 عیسوی کو جنوبی افریقہ کے سابق صدر اور نسلی امتیاز کے خلاف جنگ کے ہیرو نینسن منڈیلا کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1918 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آدھی زندگی اپارتھائڈ کے خلاف جدوجہد میں گزاری۔ جنوبی افریقہ کے یہ عظیم رہنما تقریباً 27 سال جنوبی افریقہ کے نسل پرست سفید فاموں کے قید خانے میں رہے اور 1990 کے عشرے کے اوائل میں جنوبی افریقہ میں نسل پرستی ختم ہونے کے بعد رہا ہوئے۔ سن 1994 عیسوی میں جنوبی افریقہ کے لوگوں نے نینسن منڈیلا کو اکثریت کے ساتھ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر کے طور پر منتخب کیا۔ نینسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے نسل پرست حکام اور جیل کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے، اور منڈیلا کے اسی سلوک نے ان کا نام دنیا میں امر کر دیا۔ نیز اسی وجہ سے سن 1993 عیسوی میں ان کو نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ پانچ دسمبر کو اقتصادی و سماجی میدان میں رضاکاروں اور مخیرین کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا ماورائے قومیت و ملیت عمل ہے۔ پوری دنیا میں اس نیک عمل کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ دین اسلام میں بھی جس میں مسلمانوں کو برابر اور برادر بتایا گیا ہے، یہ عمل ایک خاص مقام و منزلت کا حامل ہے۔ رضاکاروں اور مخیرین کا بین الاقوامی دن پوری دنیا میں مہر و محبت اور ہمدردی کی پیغام رسانی کا ایک اچھا موقع ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا ہفتہ وار پروگرام آس پاس۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے مغربی ایشیا میں متعدد واقعات رونما ہوئے کہ جن میں سے ایک عراقی وزیر اعظم کا دورہ ایران اور اس کے علاوہ صہیونی حکومت کے خلاف عرب عوام میں سخت نفرت و بیزاری پر صہیونیوں کے رد عمل کی خبر دیگر خبروں سے زیادہ منظر عام پر رہی، جن کے بارے میں ہم کچھ تفصیل سے یہاں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، عراق کے نو منتخب وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی ایک غیر عرب ملک کے اپنے پہلے دورے میں گزشتہ منگل کو تہران پہنچے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے سے قبل سودانی نے دو عرب ملکوں اردن اور کویت کا دورہ بھی کیا تھا، لیکن ایران وہ پہلا غیر عرب ملک تھا جس کا وزیر اعظم بننے کے بعد شیعہ سودانی نے دورہ کیا ہے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای، صدر ابراہیم رئیسی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف سے ملاقات کی۔ سودانی نے ایران کے مقدس شہر مشہد میں واقع آٹھویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت بھی کی۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ عراقی وزیر اعظم سودانی کی ہونے والی ملاقات میں فریقین نے باہمی تعلقات کی توسیع اور بعض اختلافات کے حل کے بارے میں اپنے نقطہ نگاہ بیان کیے۔ اس ملاقات میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ عراقی حکومت اور قوم کی حمایت کرتا رہا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے ایک پریس کانفرنس میں عراقی وزیر اعظم کی ایران میں موجودگی پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ عراق کے ساتھ ایران کے تعلقات معمولی سطح کے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے تعلقات کی جڑیں دونوں قوموں کے عقائد میں پیوست ہیں کہ جو دونوں قوموں اور دونوں حکومتوں کو متحد کرتی ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ آپ ان روابط کی جڑ اربعین حسینی علیہ السلام میں سرزمین عراق پر پورے عالم اسلام، خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کی عاشق ایرانی قوم کی وسیع پیمانے پر موجودگی میں تلاش کر سکتے ہیں۔ یقیناً عراقی قوم اربعین حسینی میں تمام زائرین، خاص طور پر ایرانی زائرین کی بہترین انداز میں میزبانی کرتے ہیں کہ جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ سامعین، محمد شیعہ سودانی نے بھی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ عراقی حکومت پر لازم ہے کہ وہ آئین کو نافذ کریں اور اس ملک کی سرزمین کو کسی بھی فریق کو خاص نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ عراقی حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ملک خطے کے کسی ملک کو نقصان پہنچانے کا نقطۂ آغاز نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کی سلامتی ایک ہے اور ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی اور لازم و ملزوم ہے اور خطے کی سلامتی کا حصہ ہے۔ لندن میں ایران کے سابق سفیر سید جلال ساداتیان نے اس دورے کے بارے میں کہا کہ عراق نے ہمیشہ ایران کا ذکر اپنے قریبی ہمسایوں میں کیا ہے اور عراق کے مختلف مسائل بشمول داعش جیسے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں تہران کے کردار کو سراہا ہے۔ سامعین، محمد شیعہ سودانی نے اپنا حالیہ دورہ تہران، عراق کے کردستان کے علاقے میں بعض کرد گروہوں کی سرگرمیوں کے موضوع پر بات چیت کے لیے انجام دیا ہے۔ ایران کو اپنی سرحدوں کے قریب ان گروہوں کی سرگرمیوں کا مسئلہ ہے۔ تل ابیب کے انٹیلیجنس تنظیموں کے ساتھ کچھ کرد گروہوں کے تعاون سے ان گروہوں کو ایک نئی پوزیشن حاصل ہو گئی ہے اور یہ تعاون خطے میں ان کرد گروہوں کے سرگرم ہونے کا سبب بنا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اس ملاقات میں عراق میں سیاسی استحکام اور نئی حکومت کی تشکیل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عراق کے ساتھ ایران کے تعلقات بالکل الگ اور ممتاز نوعیت کے ہیں اور علاقائی و عالمی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی تقویت علاقے اور دنیا میں امن و استحکام کے مفاد میں ہے۔ سامعین، سید ابراہیم رئیسی نے مختلف شعبوں میں تعلقات و تعاون کی مزید تقویت کے لیے ایران کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی کہ ایران عراق کے ساتھ توانائی اور مختلف تجارتی شعبوں میں لین دین کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے کا خواہاں ہے اور دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے تشکیل پانے والے اجلاس مشترکہ تعاون کو فروغ دیے جانے میں مؤثر واقع ہوں گے۔ اس ملاقات میں عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی نے بھی عراق میں حکومت کی تشکیل کے ایک ماہ بعد اپنے دورہ ایران پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عراق کی خارجہ پالیسی میں ایران ایک خاص مقام رکھتا ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات نہایت خوش اسلوبی سے فروغ پا رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان جاری تعاون کو نہایت مؤثر قرار دیا۔ سامعین، واضح رہے کہ عراق کے وزیر اعظم سودانی منگل کو ایک اعلی سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ ایرانی حکام سے مذاکرات کے لیے ایران کے دورے پر تہران پہنچے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے سعدآباد میں عراق کے وزیر اعظم کا باضابطہ طور پر استقبال کیا۔ محمد شیعہ سودانی نے تہران کے اپنے دورے میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے بھی ملاقات اور گفتگو کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عراق کے وزیر اعظم کے طور پر شیعہ سودانی کے انتخاب پر انہیں مبارکباد دی اور فرمایا کہ آپ ایک مومن باصلاحیت انسان ہیں اور حکومت عراق کے سربراہ کے طور پر آپ کا انتخاب خوشی کا سبب ہے۔ سامعین، رہبر معظم انقلاب اسلامی نے شیعہ سودانی کے ساتھ ملاقات میں عراق کی ترقی و پیش رفت اور اس کے بارے میں اعلیٰ اور حقیقی مقام تک پہنچنے کو اسلامی جمہوریہ ایران کے حق میں قرار دیا اور فرمایا، عراق کی سلامتی کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی فریق عراق کی امن و سلامتی کو درہم برہم کرنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کے سامنے اپنے سینوں کو سپر بنا دیں گے اور عراق کی حفاظت کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں نے تقریباً ہمیشہ ہی عراق کے شمالی علاقوں کی سرحدوں کو اسلامی جمہوریہ ایران کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا ہے اور یہ کام ایران میں ہونے والے حالیہ ہنگاموں میں بھی کیا گیا ہے اور شمالی عراق میں موجود دہشت گرد گروہوں نے ایران کے اندر در اندازی کے ذریعے ایران میں ہونے والے حالیہ بلووں اور فسادات میں کردار ادا کیا ہے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں عراق کے وزیر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عراقی عوام اور نوجوان اپنی قوتوں کے بھروسے جو داعش کے مقابلے میں امتحان میں کامیاب رہی ہیں استحکام کے ساتھ ڈٹ جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملک کے شمالی علاقوں میں تعینات دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے میں عراق کی حکومتوں کی بے عملی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ نے عراق کے وزیر اعظم سودانی کے اس قول کا حوالہ دیتے ہوئے کہ آئین کے مطابق ہم کسی بھی فریق کو ایران کی سلامتی کو درہم برہم کرنے کے لیے عراقی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کہا کہ بدقسمتی سے عراق کے بعض علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے اور اس کی واحد رائے حل یہ ہے کہ عراق کی مرکزی حکومت ان علاقوں تک بھی اپنے اختیار و اقتدار میں اضافہ کرے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے عراق کو قدرتی اور انسانی وسائل کے ساتھ ساتھ ثقافتی، تاریخی اور تہذیبی پس منظر کے لحاظ سے خطے کا بہترین عرب ملک قرار دیا اور فرمایا کہ بدقسمتی سے اتنے پس منظر کے باوجود عراق ابھی تک اپنے عروج اور اپنے حقیقی مقام تک نہیں پہنچ سکا ہے، اور امید ہے کہ آپ کی موجودگی میں عراق اپنی حقیقی ترقی اور مقام حاصل کرے گا۔ انہوں نے عراق کے حقیقی مقام تک پہنچنے کے لیے بنیادی ضرورتوں میں سے ایک عنصر عراق کے اندر پارٹیوں کی ہم آہنگی اور اتحاد کو قرار دیا اور کہا کہ اس پیش رفت کے لیے ایک اور ضرورت جوان، متحرک، بامقصد عراقی افواج کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بے شک عراق کی ترقی کے ایسے دشمن بھی ہیں جو ظاہری طور پر دشمنی کا مظاہرہ نہیں کرتے، لیکن وہ آپ جیسی حکومت کو قبول نہیں کرتے اور انہیں عوام اور حوصلہ مند نیز جوان قوتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس ملاقات میں رہبر معظم انقلاب نے تہران اور بغداد کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے نفاذ اور فریقین کے درمیان اقتصادی تعلقات کی توسیع پر بھی زور دیا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے شیعہ سودانی سے ملاقات میں ایران کے صدر اور عراق کے وزیر اعظم کے درمیان ہونے والے معاہدوں کا ذکر کیا اور فرمایا، گزشتہ ادوار میں اچھے مذاکرات اور سمجھوتے انجام پائے، لیکن وہ بہت کم ہی مرحلہ عمل تک پہنچ سکے، اس لیے ہمیں تمام معاہدوں کے حوالے سے عملی اقدام کی طرف بڑھنا ہوگا۔ سامعین، شیعہ سودانی کے دورہ ایران کے اختتام کے بعد بغداد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر محمد کاظم آل صادق نے ایک ٹویٹ میں لکھا، عراق کے وزیر اعظم جناب محمد سودانی کا سرکاری دورہ ایران دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کی جانب ایک سنجیدہ قدم ہے اور علاقائی تعاون میں بھی مؤثر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراق کی نئی حکومت جامع تعلقات کو گہرا کرنے اور عراق اور ایران کی دو عظیم قوموں کے مشترکہ مفادات کو عملی جامہ پہنانے کے تعلق سے ایک تعمیری نقطۂ نظر رکھتی ہے۔ سامعین، مغربی ایشیا کے علاقے میں گزشتہ ہفتے کے واقعات میں سے ایک عرب رائے عامہ کی جانب سے صہیونیوں سے نفرت و بیزاری پر ان کی ناراضگی کا اظہار تھا، جس سے عرب رائے عامہ کی صہیونی حکومت سے نفرت کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ مسئلہ 2022 کے قطر ورلڈ کپ کے دوران ثابت ہوا ہے۔ قطر میں نہ صرف سعودی عرب بلکہ دنیا کے مختلف عرب ممالک کے شہریوں نے اسرائیلی میڈیا اور نامہ نگاروں سے بات کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اسٹیڈیم میں موجود عرب تماشائیوں نے بھی فلسطین کی حمایت کو ترجیح دی۔ فٹ بال ورلڈ کپ میچ میں مراکش کے کینیڈا پر فتح اور اگلے مرحلے میں پہنچنے کے بعد مراکش کے کھلاڑی نے فلسطینی پرچم بلند کیا اور اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ دی میڈل ایسٹ نیوز ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2022 قطر ورلڈ کپ مشرق وسطی میں منعقد ہونے والے پہلے ورلڈ کپ کے طور پر مظلوم فلسطینی قوم کی حمایت کے میدان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تمام اسٹیڈیمز میں تماشائیوں کے ہاتھوں میں فلسطین کا کوئی نشان یا جھنڈا نظر آتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو تماشائی نعرے لگا کر فلسطین کی حمایت کرتے ہیں۔ ان دنوں یہ مسئلہ دنیا کی نظروں میں بخوبی ظاہر ہو گیا ہے کہ خطے اور دنیا کی تمام تر تبدیلیوں اور واقعات کے باوجود مسئلہ فلسطین آج بھی عرب اور اسلامی اقوام کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ سامعین، اس صورتحال نے اسرائیلی حکام اور میڈیا کو بوکھلاہٹ سے دوچار کر دیا ہے اور وہ سخت رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے فٹ بال فیڈریشن کے صدر نے ایک میڈیا انٹرویو میں قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ میں عبرانی میڈیا اور نامہ نگاروں کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کے بارے میں کہا کہ یہ بات مجھ پر ثابت ہو گئی ہے کہ اسرائیلیوں کو قطر میں مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ ایک اور عبرانی اخبار نے بھی پہلے اپنے ایک رپورٹ میں لکھا تھا، قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ نے اسرائیلیوں کو ایک انتہائی تکلیف دہ حقیقت سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب صہیونیوں نے عربی بولنے والے اس خطے کے شائقین کو دیکھا اور کسی عرب ملک میں صہیونیوں کو مسترد اور نظر انداز کیے جانے اور قبول نہ کیے جانے کا تجربہ کیا۔ اس سلسلے میں صہیونی چینل I-24 نے اطلاع دی ہے کہ اگرچہ قطر سفر کرنے کے تعلق سے کوئی پابندی جاری نہیں کی گئی ہے، تاہم سیونی حکومت کے انسداد دہشت گردی کے ہیڈ کوارٹر نے ایک بیان میں اسرائیلیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خلیج فارس کے اس ملک کا سفر کرنے سے گریز کریں جس کے تل ابیب کے ساتھ سرکاری تعلقات نہیں ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ مقامی لوگوں اور دوسرے ممالک کے عرب حامیوں کی جانب سے پرتشدد رویے کا نشانہ بننے والے صہیونیوں کے صارف اکاؤنٹس کی بنیاد پر قطر کی صورتحال کے روزانہ کے جائزوں کے بعد قطر کو درجہ 3 الرٹ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ صہیونی حکومت کی پوزیشن اس وقت قطر میں غیر دوست ممالک جیسے لبنان، ایران، شام، یمن اور عراق کی سطح سے کم ہے۔ نیز تل ابیب نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے قطر کا سفر کرنے والے صہیونیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ عوام کے سامنے نہ آئیں اور عبرانی زبان بولنے یا عوامی مقامات پر صہیونی حکومت کے جھنڈے اور نشانات اٹھانے سے گریز کریں اور خود کو اسرائیلی شہری ظاہر نہ کریں، نیز کسی بھی ممکنہ تصادم سے گریز کریں۔ ان رویوں اور صہیونیوں کے رد عمل سے ثابت ہوا کہ اگرچہ بعض عرب حکومتیں تل ابیب حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف قدم اٹھا رہی ہیں، لیکن عرب رائے عامہ نے اسے قبول نہیں کیا ہے، لہذا تعلقات کو معمول پر لانے کے اقدام کو ایک بڑی ناکامی قرار دیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئین صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئین صحافت میں طاہر شمیم کا سلام عرض ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو پہلے چلتے ہیں روزنامہ رسالت کی جانب، جو ایران کا اخبار ہے۔ اس کی تفصیلی خبر کا عنوان ہے کہ امریکیوں کی سب سے بڑی غلطی۔ اخبار لکھتا ہے کہ امریکہ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سربراہ ریچارڈ ہیس نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا ہے جو ان لوگوں کے لیے بھی باعث عبرت ہے جو اپنے اندرونی مسائل کے حل کے لیے امریکہ پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ ریچارڈ ہیس نے اس سوال کے جواب میں کہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی کیا رہی ہے، کہا کہ ان کی نظر میں کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اپنے اس جواب کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ امریکی خارجہ سیاست میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی اس وقت امریکیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ جنگ میں الجھے ہوئے ہوں اور اس جنگ کی قیمت چکا رہے ہوں۔ ریچارڈ ہیس نے کہا کہ امریکہ ایران سے جنگ کی حالت میں ہے۔ دراصل امریکہ اپنی غلطی قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے صدور فیصلوں کو جنم دینے والوں اور عمل کرنے والوں کو معصوم سمجھتے ہیں۔ دراصل ریچارڈ ہیس سے پوچھے گئے سوال کا جواب یہ ہے کہ امریکیوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ماننا چاہتے کہ وہ غلطی پر ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اخبار العربی الجدید کی یہ تفصیلی خبر دیکھتے ہیں۔ عنوان ہے کہ عرب عوام نے حالات معمول پر لانے کے خلاف ووٹ دیا۔ جو کچھ قطر میں ہوا اور ہو رہا ہے وہ صرف جذبات پر مبنی فلسطین کی حمایت نہیں، بلکہ فلسطین کا پرچم اٹھا کر اور صہیونی صحافیوں کو بھگا کر عرب عوام اسرائیل سے تعلقات کو مسترد کر رہے ہیں، اور ان کی حکومتوں اور نظاموں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ کپ کے مقابلوں نے دراصل اس مخالفت کا موقع فراہم کر دیا، لیکن دوسری جانب تل ابیب سے ملنے والی ایک خبر انتہائی افسوسناک تھی۔ تل ابیب میں امارات کے سفیر نے ایسے موقع پر سفارت خانے میں انتہا پسند قاتل جوئش ڈیفنس لیگ کے سربراہ ربی میئر کہانے اور فلسطینیوں کو وطن بدر کرنے کے قائل اتمار بن گویر سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے موقع پر پیش آئی جب امریکی حکومت نے بھی صہیونیوں سے تازہ جاہریت بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن امارات کو یاد رکھنا چاہیے کہ عرب عوام ایسے ذلیلانہ تعلقات کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسے ان جذبات کا اندازہ نہیں ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ قطر کے اسٹیڈیموں، سڑکوں اور چوراہوں پر دیکھ سکتا ہے۔ اور اب روزنامہ سہارا، ہندوستان کی بڑی حصول یابی۔ اخبار لکھتا ہے کہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ہندوستان کو ایک ہی دن میں دو بڑی ذمہ داریاں ملی۔ پہلے اس نے جہاں ایک سال کے لیے اقتصادی لحاظ سے دنیا کے طاقتور ملکوں کے گروپ G20 کی صدارت سنبھالی، وہیں اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ماہانہ صدارت بھی مل گئی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ضوابط کے مطابق بین الاقوامی ادارے کے 15 ممبران کو باری باری سے صدارت ملتی ہے۔ ایک ساتھ دو بڑے پلیٹ فارم کی ذمہ داریاں سنبھالنا بہت بڑی حصولیابی ہے۔ سلامتی کونسل میں نئی ذمہ داری کے بعد جہاں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے کہا کہ ہندوستان کے اہم ترجیحات دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اور کثیر الجہتی کو فروغ دینا ہے، وہیں اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مندوب روچیرا کمبوج نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کونسل کی ہماری رکنیت کے 2 سالوں میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں اور ادارے کے اندر مختلف مسائل کو اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب روزنامہ جنگ کی یہ تفصیلی خبر، پرویز الہی نے جنرل باجوہ سے متعلق مونس الہی کے بیان کی تصدیق کر دی۔ چودھری پرویز الہی کہنا ہے کہ نون لیگ کی طرف جاتے جاتے اللہ نے راستہ تبدیل کیا اور راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے باجوہ صاحب کو بھیج دیا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے مونس الہی کے بعد پرویز الہی نے بھی کہہ دیا کہ عمران کا ساتھ دینے کے لیے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا۔ پرویز الہی نے بتایا کہ ادارے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ خود سوچ لیں آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ ادارے کو بتایا کہ عمران خان کے ساتھ ہماری کس طرح بات ہوئی ہے تو کہا گیا یہ عزت والا اور بہتر راستہ ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، ہمیں نہ بھی بتاتے تو ہمیں کیا کرنا تھا۔ پرویز الہی نے کہا کہ چودھری شجاعت کی باجوہ صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ عمران خان نے ڈبل گیم کھیلا ہے نہ باجوہ صاحب نے۔ حالات واقعات آپ کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا راستہ نہیں ہوتا، فیصلہ صحیح اور غلط ہو سکتا ہے۔ میرا خیال عمران خان کا بھی صحیح فیصلہ تھا، ہمارا اور پارٹی کا بھی صحیح فیصلہ تھا۔ اور اب چلتے ہیں نیوز ایجنسیوں کی جانب، اور پہلے تسنیم نیوز کی تفصیلی خبر۔ خلیج فارس میں چھوٹی سی غلطی کی تو سپاہ کی دل رفاش سے واسطہ پڑے گا، جنرل باقری کا امریکی فوجیوں کو انتباہ۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری نے ایران کے جنوبی ساحلی علاقے کے ایک ایئر بیس اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی چھاونی کا معائنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ اپنے بیڑوں، میزائل سسٹم، مائن اور دیگر جنگی آلات کی مدد سے خلیج فارس سے مکمل حفاظت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو اس بات کا علم ہے کہ اگر خلیج فارس میں موجود ایران کے مفادات، ساحلی علاقوں، جزیروں اور آئل لیک کو غلط نظروں سے دیکھنے کی کوشش بھی کی گئی تو انہیں سپاہ پاسداران کی دل رفاج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ جب اس سے قبل ایک دوبارہ امریکی کشتیاں غلطی سے ایران کے بحری حدود میں داخل ہوئی تھیں تو ان سے لکھوایا گیا تھا کہ اب ایسی غلطیوں کا ارتکاب نہیں کریں گے اور اب تک ان میں دہرانے کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ ڈان نیوز ویب سائٹ کی سرخی ہے، پارلیمنٹ کو 5 سال کی مدت پورا کرنا چاہیے، بلاول بھٹو زرداری۔ انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 2007 سے 2022 تک پاکستان میں جمہوریت کی نمایاں کامیابی رہی کہ اس دوران تمام اسمبلیوں نے اپنی 5 سال کی مدت پوری کی ہے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ عمران خان کے قبل از وقت انتخابات کروانے کے مطالبے کو تسلیم کریں گے، جس پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہنا تھا کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا تھا جسے عمران خان نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہم نے تحریک عدم اعتماد لانے سے قبل عمران خان سے کہا تھا کہ اسمبلی کو تحلیل کر کے قبل از وقت انتخابات کروانے کا اعلان کریں۔ میرا خیال ہے پارلیمانی جمہوریت میں نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی ہنگامی یا غیر معمولی صورتحال نہ ہو تو پارلیمنٹ کو 5 سال کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ میں پاکستان میں اس وقت غیر معمولی ماحول نہیں دیکھ رہا۔ اور یو این آئی کی یہ تفصیلی خبر کی کانگریس مہاتما گاندھی کی پارٹی ہے، ساورکر یا گوڈسے کی نہیں، راہل گاندھی۔ مسٹر راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے راجستھان میں داخل ہونے کے بعد ایک مختصر استقبالیہ ریلی سے خطاب کیا۔ مسٹر راہل گاندھی نے مدھیہ پردیش سے چنولی کے راستے راجستھان میں داخل ہونے کے بعد پرجوش نظر آئے۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے تمام کانگریسی لیڈروں بشمول وزیر اعلی اشوک گہلوت، سابق نائب وزیر اعلی سچن پائلٹ، ریاستی کانگریس صدر گووند سنگھ ڈوٹاسرا اور مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلی دگوجے سنگھ نے ان کا گرمجوشی اور پیار سے استقبال کیا۔ کانگریس پارٹی کے سابق قومی صدر راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس مہاتما گاندھی کی پارٹی ہے، ساورکر یا گوڈسے کی پارٹی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ سامعین نشریات، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام افکار و نظریات، اور پھر اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات، اور ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم زبان کے سماجی ثقافتی اثرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، زبان لوگوں کے درمیان تعلقات اور انفرادی اور سماجی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جسم کا یہ چھوٹا عضو بہت سے اثرات اور فوائد کا حامل ہے، اور دوسرے اعضاء کے مقابلے میں اس کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ زبان انسان کو نجات دہندہ، شائستہ اور اہم بنا سکتی ہے، کیونکہ زبان خدا کے سامنے بندگی اور عبادت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے سچے مومن اس الہی نعمت سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں جس سے خدا خوش ہوتا ہے، اور ایسے مواقع میں خاموش رہتے ہیں جہاں گناہ کا اندیشہ ہو۔ جیسا کہ بزرگان اخلاق نے فرمایا ہے کہ زبان کے دو زندہ ہوتے ہیں، پہلا دانت اور دوسرا منہ۔ لہذا بہتر ہے کہ زبان کو ان قلعوں کے پیچھے رکھا جائے اور ضرورت کے بغیر بات نہ کی جائے۔ زبان اگرچہ ایک اہم عضو ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن سب سے زیادہ مسائل اور مشکلات بھی اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ لسانی بلائیں سماجی اور خاندانی رشتوں میں خلل ڈالنے پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ کبھی ایک لفظ بڑے بڑے تنازعات کو بے اثر کر دیتا ہے، اور کبھی زبان نفرت اور غصے کی آگ کو بھڑکا دیتی ہے۔ زبان میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کی 50 سال کی نیکی کو ایک جملے سے تباہ کر کے اس کی ساکھ کو تباہ کر دے، یا جھوٹ بہتان یا جھوٹ بول کر بے گناہوں کی جان و مال کو تباہ کر دے۔ سورہ مبارکہ حجرات میں آیا ہے، ایمان والو خبردار، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دینا، اور برے برے القاب سے یاد بھی نہ کرنا کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین میں سے ہیں۔ خدائے منان نے، جو انسان و کائنات کا خالق ہے، اس نے قرآن کریم کی آیات میں حکم دیا ہے کہ زبان کی تمام بلائیں کبیرہ گناہ ہیں، اور آخرت میں اس کی سخت سزا ہے۔ دین اسلام، جس کے لیے معاشرتی زندگی بڑی اہمیت اور ترجیح کی حامل ہے،
اسی لیے زبان کے گناہوں کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے اور ان کے سنگین نتائج پر خبردار کیا گیا ہے۔ اسلام ذاتی اور سماجی زندگی میں مسلمانوں کو زبان کے نتائج اور تباہ کن اثرات سے خبردار کرتا ہے۔ زبان کی خرابیوں میں سے جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ ناشائستہ الفاظ جیسے جھوٹ، غیبت، تمسخر، لعنت اور بدگوئی وغیرہ ہیں۔ زبان کے نقصان دہ اثرات میں سے ایک جھوٹ ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جھوٹ سے زیادہ کوئی برائی نہیں ہے۔ جھوٹ کسی شخص کے قول و فعل میں اس وقت آتا ہے جب الفاظ اور حقیقت ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ جھوٹا شخص جھوٹ اور جھوٹی قسموں سے لوگوں کے عقائد سے فائدہ اٹھا کر اپنے ذاتی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلامی روایات میں جھوٹ ایک خطرناک بلا ہے اور اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث میں جھوٹ کو تمام گناہوں کی کنجی قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، تمام برائیاں اگر ایک گھر میں رکھی ہوں تو اس کی چابی جھوٹ ہے۔ معصومین علیہ السلام کے کلام میں نہ صرف جھوٹ کے گناہ اور اس کے نتائج کو بیان کیا گیا ہے بلکہ جھوٹ بولنے والوں کے کردار کا بھی تعارف کرایا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی رائے میں جھوٹ کردار کی کمزوری اور انسان کے اندر ذلت و کمتری کے احساس کی علامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انسان جھوٹ نہیں بولتا سوائے اپنی داخلی ذلت و رسوائی کے، اور جھوٹ بولنا نفاق کی نشانیوں میں سے ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث میں حماقت اور جہالت کو جھوٹے کی خصوصیات قرار دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک عقل مند آدمی جھوٹ نہیں بولتا چاہے اس کا دل چاہ رہا ہو۔ ایک عقل مند شخص عام طور پر اپنے الفاظ کے نتائج سے واقف ہے اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے سنگین نتائج ہوتے ہیں، لیکن ہنگامی حالات میں جاہل لوگ دباؤ اور خوف سے جلد جان چھڑانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اسے بے نقاب ہونے سے بچانے کے لیے مزید جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور اپنا کام مزید سخت کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک محاورہ ہے، جھوٹے کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے کا ایک نتیجہ بھول جانا ہے۔ جھوٹا بھول جاتا ہے کہ اس نے پہلے کیا کہا ہے، اور اس طرح اس کا جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کو بے نقاب کرنے سے جھوٹے کی ساکھ اور وقار تباہ ہو جاتا ہے اور کوئی اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ لیکن عقل مند آدمی جھوٹ کے نتائج کو سمجھتے ہوئے اس راستے پر قدم نہیں رکھتا اور سچ کے راستے کا انتخاب کرتا ہے، خواہ سچ بولنا اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، آج جھوٹ بولنا بے عزتی کا باعث ہے، اور کل قیامت کے دن، عذاب کے دن، آگ کے عذاب کا سبب بنے گا۔ ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ جھوٹ بولنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی دوسری وجہ سے زیادہ لوگ عام طور پر خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو کسی دوراہے پر پاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ جس صورت حال میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کا واحد راستہ ایک سادہ یا پیچیدہ جھوٹ بولنا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بعض اوقات جھوٹ بولنا ذاتی خواہشات کے حصول اور مختصر لمحوں کے لیے خوشی محسوس کرنا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے نقطہ نظر سے جھوٹ بولنے کے دوسرے عوامل میں سے ایک اہم منصب یا سماجی عہدوں کا حصول ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کمزور شخصیت رکھتے ہیں وہ توجہ مبذول کرنے اور دکھانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت جس کے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں لیکن شوہر کے ساتھ رومانوی تعلقات کے بارے میں دوسروں سے جھوٹ بولتی ہے، یا کوئی شخص اپنی سماجی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ جس چیز میں بھی انسان کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے اس کو وہ فطری طور سے خیر سمجھتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے شخصی منافع کو سچ بولنے کی وجہ سے خطرے میں دیکھتا ہے یا وہ جھوٹ بولنے میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے تو دھڑے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور دور دور تک اس کی برائی کا تصور بھی نہیں کرتا، کیونکہ سچائی میں شر و فتنہ دیکھتا ہے اور جھوٹ بہرحال ایک شر ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے قیمتی الفاظ میں جھوٹ کو ایک بیماری قرار دیا اور فرمایا، جھوٹ کی بیماری سب سے بری بیماری ہے۔ سماجی نقطہ نظر سے جھوٹ بولنے کے برے اثرات انسان کی شخصیت اور زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا شخص ہمیشہ اضطراب اور اندرونی تکلیف کا شکار رہتا ہے، وہ ہر وقت پریشان اور مضطرب رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ بے نقاب نہ ہو جائے اور اس کی عزت و ساکھ اس کے ارد گرد رہنے والوں کی نظروں میں ختم نہ ہو جائے۔ ساکھ اور کردار کا نقصان جھوٹے کے لیے سماجی نقصانات ہیں۔ جھوٹ نہ صرف انسان کی شبی اور ساکھ کو تباہ کرتا ہے اور بد اعتمادی لاتا ہے، بلکہ اس سے انسان پر کچھ نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ بعض تحقیقات میں یہ نتیجہ عکس کیا گیا ہے کہ زیادہ تر جھوٹے ہر ایک کے بارے اور ہر چیز کے بارے میں ایک خاص مایوسی اور شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی اسی طرح ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، لہٰذا وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ واضح رہے کہ خدا حکیم نے خلقت اور فطرت کی بنیاد حق و صداقت پر رکھی ہے، اور انسانیت کو حق بات کہنے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے تمام عظیم الہی انبیاء اور اوصیاء کو دیانتدار اور نیک لوگوں میں سے چنا اور جھوٹے پر لعنت کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ خدا جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ سچائی جتنی پسندیدہ چیز ہے، جھوٹ اتنی ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ سچائی بہترین صفت ہے اور جھوٹ بدترین صفت ہے۔ زبان احساسات باطنی کی ترجمان اور رازہائے دل کو ظاہر کرنے والی ہے۔ جھوٹ اگر عداوت و حسد کی بنا پر ہو تو خطرناک غصے کا نتیجہ ہے، اور اگر طمع و لالچ یا عادت کی بنا پر ہو تو انسان کے اندر بھڑکتے ہوئے جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر زبان جھوٹ سے آشنا ہو گئی اور گفتگو میں جھوٹ نمایاں ہو گیا تو جھوٹ بولنے والے کی عظمت اس طرح ختم ہو جاتی ہے جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے، یا شیشوں سے بنے ہوئے مکان پر برستے ہوئے پتھر۔ جھوٹ انسان کی ناپاکی و خیانت کی روح کو تقویت دیتا ہے اور ایمان کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خاموش کر دیتا ہے۔ جھوٹ رشتہ الفت و اتحاد و وفاق کو توڑ دیتا ہے، اور معاشرے میں عداوت تو نفاق کے بیج بو دیتا ہے۔ گمراہیوں کا زیادہ تر حصہ جھوٹے وعدوں اور خلاف واقع گفتگو کا نتیجہ ہوتا ہے۔ برے لوگ اپنے فاسد مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی شیریں بیانی، کذب لسانی سے سادہ لو حضرات کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں اور اپنی رتب الرسانی کی زنجیر میں اسیر کر لیتے ہیں۔ جھوٹا آدمی کبھی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کے راز سے مطلع ہو جائے گا۔ اسی اطمینان کی بنیاد پر اپنی گفتگو میں غلطیوں اور تناقض کا شکار ہوتا رہتا ہے اور کبھی شدید رسوائی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ سب سے بڑا گناہ خدا میں شرک، والدین کے ساتھ بدسلوکی اور جھوٹ بولنا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
جنگ یوکرین کے بعد ایران کے تیل کی برآمدات میں 32,000 بیرل کا اضافہ ہوا اوپیک۔ ایران اور پاکستان کے مابین تیسرا سرحدی بازار افتتاح کے لیے آمادہ۔ یوریشیا اقتصادی یونین برکس کے ساتھ ادائیگی کا مشترکہ سسٹم قائم کرنے کے لیے کوشاں۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کے سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ رواں سال کے دسویں مہینے میں ترکیہ کے لیے ایرانی گیس کی برآمدات میں 70% اضافہ ہوا ہے اور رواں سال کے آغاز سے اب تک دونوں ملکوں کے مابین تجارتی لین دین $5 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ یورو اسٹیٹ کے مطابق ایران نے رواں سال کے دسویں مہینے میں ترکیہ کو 671 ملین مکعب میٹر قدرتی گیس برآمد کی ہے، کہ جس میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے نسبت 70% اضافہ ہوا ہے۔ ایران نے گزشتہ سال اکتوبر میں ترکیہ کو 395 ملین مکعب میٹر قدرتی گیس برآمد کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران نے رواں سال جنوری سے لے کر اکتوبر تک ترکیہ کو 7,75,10,00,000 مکعب میٹر گیس برآمد کی ہے۔ ترکیہ کے ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ رواں سال کے پہلے 10 مہینوں کے دوران ایران اور ترکیہ کے تجارتی لین دین میں 21% اضافہ ہوا ہے اور یہ $5,30,00,000,000 تک پہنچ گیا ہے۔ اندازوں کے برخلاف یوکرین جنگ کے بعد ایران کے تیل کی برآمدات میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد ایران کے تیل کی برآمدات میں نہ صرف کمی نہیں آئی بلکہ اس میں یومیہ 32,000 بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ موصلہ رپورٹ کے مطابق جنگ یوکرین شروع ہونے کے بعد بعض ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا تھا کہ روس نے ایرانی تیل کی منڈی پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب 9 مہینے گزر جانے کے بعد اوپیک کی رپورٹ کے مطابق یوکرین جنگ شروع ہونے سے پہلے جنوری اور فروری 2022 میں ایرانی تیل کی پیداوار تقریباً 25,24,000 بیرل یومیہ تھی، جو اب بڑھ کر 25,56,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے، اور اس میں سے داخلی استعمال کو نکال کر ایران نے یومیہ 8,65,000 بیرل تیل برآمد کیا ہے، اور اس طرح یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد ایران کے تیل کی برآمدات میں یومیہ 32,000 بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے وزیر توانائی علی اکبر مہرابیان نے اپنے ترکمنستان کے دورے کے دوران پانی اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اس ملک کے صدر بردی محمد اوف سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کی صلاحیت و توانائی کے مطابق بجلی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو جاری رکھنے جیسے امور اور دو طرفہ معاہدوں کی توسیع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ترکمنستان کے حکام کے ساتھ ایران کے وزیر توانائی کے مذاکرات میں دونوں ملکوں کے مابین توانائی کے تبادلے کی بحالی، ترکمنستان کی بجلی کے ٹرانزٹ کے امکان، توانائی کے شعبے میں تعاون میں فروغ، ہری رود اور اترک دریاؤں کی صفائی اور ہری رود دریا کے بارے میں ایران، ترکمنستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کے سہ فریقی معاہدے کی تیاری میں ایران اور ترکمنستان کے تعاون کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا ہے کہ پیشین مند کے علاقے میں ایران اور پاکستان کا تیسرا سرحدی بازار افتتاح کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سفیر نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ایران اور پاکستان کے تجارتی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی 6 مہینے کی کوششوں کے بعد پیشین مند کے علاقے میں ایران اور پاکستان کا تیسرا سرحدی بازار دونوں ہمسایہ ملکوں کے مابین تجارتی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئٹہ ایوان صنعت و تجارت کی میزبانی میں ہونے والی اس کانفرنس میں کوئٹہ میں ایران کے کونسل جنرل حسن درویشوند، پاکستان کے نجی شعبے کے حکام اور دونوں ملکوں کے سیاسی اور اقتصادی ماہرین نے بھی شرکت کی۔ اس کانفرنس میں بارٹر ٹریڈنگ، بینکنگ مسائل، سامان کے ٹیرف اور کسٹم امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے حکام نے ایران اور پاکستان کے تجارتی توانائیوں کو استعمال کرنے اور تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کا اقتصاد پیٹرول اور گیس سمیت توانائی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق رواں سال کی تیسری سہ ماہی میں ہندوستان کی مجموعی قومی پیداوار میں 6.3% اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کے اقتصادی تحقیقات اور اعداد و شمار کے ادارے نے رواں سال کی چوتھی سہ ماہی میں ملک کی اقتصادی ترقی کی شرح کا اندازہ بھی 6.3% لگایا ہے کہ جو قابل ذکر کمی کی عکاسی کرتا ہے۔ رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں ہندوستان کی مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ تقریباً 13.5% تھا۔ دنیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دور میں ہندوستان نے قابل قبول اقتصادی ترقی کی تھی، لیکن اس وقت ہندوستان کا اقتصاد پیٹرول اور گیس سمیت توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے متاثر ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ باخبر ذرائع نے بلومبرگ کو بتایا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ اوپیک اور اس کے اتحادیوں کے کل 4 دسمبر کو ہونے والے اجلاس میں تیل کی پیداوار میں مزید کمی کا جائزہ لیا جائے گا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے اوپیک پلس کے گزشتہ مہینے کے اجلاس میں تیل کی پیداوار میں یومیہ 20 لاکھ بیرل کی کمی کر کے تیل کی مارکیٹ کو سرپرائز دیا تھا، جس پر امریکہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ اس کے باوجود اس وقت سے تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے اور گزشتہ منگل کو لندن کی مارکیٹ میں برینٹ تیل کی قیمت مختصر عرصے کے لیے کم ہو کر $80 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی۔ دوسری جانب 5 دسمبر کو یورپی یونین کی جانب سے روسی تیل کے بائیکاٹ کی تاریخ قریب آنے اور روسی تیل کی قیمت محدود کرنے کے لیے گروپ 7 کے منصوبے نے اوپیک پلس کے فیصلے کی راہ میں مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ یوریشیا یونین مغرب کے مالیاتی نظاموں سے اپنی وابستگی کو کم کرنے کے مختلف آپشن کو استعمال کر رہی ہے۔
روس کے اخبار ازوستیا نے خبر دی ہے کہ یوریشیا اقتصادی یونین مغرب کی مالیاتی نظاموں پر انحصار کم کرنے کے لیے برکس کے رکن ملکوں کے ساتھ ادائیگی کا مشترکہ نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ یونین 2015 میں روس، قزاقستان اور بیلاروس کے کسٹم محکموں کے درمیان قائم کی گئی اور اس کے بعد
قرغزستان اور آرمینیا بھی اس میں شامل ہو گئے۔ 2016 میں ویتنام یوریشیا یونین کے ساتھ آزاد تجارت کی ایک کمپنی بن گیا۔ بیلاروس، قزاقستان، روس، قرغزستان اور آرمینیا یوریشیا یونین کے رکن ہیں اور ایران بھی اس کی مکمل رکنیت حاصل کرنے کے قریب ہے۔ یوریشیا یونین اسی طرح اپنے رکن ملکوں اور برکس گروپ کے درمیان مشترکہ کریڈٹ کارڈ سسٹم قائم کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے روس، چین، ہندوستان اور برازیل کے مالی سسٹم ایک ہو جائیں گے۔ یوریشیا یونین کے کمیشن کے ایک اعلی عہدیدار ولادیمیر کاولیف نے اس بارے میں کہا کہ یوریشیا یونین اس وقت کرنسی لین دین کی مشترکہ فضا کو ترقی دینے کی ترجیح کے ساتھ ایک مشترکہ مالی مارکیٹ قائم کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔
ہالینڈ کی اسٹارٹ اپ کمپنی لائٹئر نے پہلی الیکٹرک گاڑی کی تیاری شروع کر دی ہے کہ جو سورج کی روشنی سے براہ راست بجلی پیدا کرے گی۔ اس گاڑی کے پہلے ماڈل لائٹئر زیرو کی قیمت 2.5 لاکھ یورو ہوگی اور اب تک اس کے تقریباً 150 آرڈر موصول ہو چکے ہیں۔ لائٹئر اس ماڈل کی تقریباً 10,000 گاڑیاں فن لینڈ میں والمیٹ آٹوموٹیو اوئج کارخانے میں تیار کرے گی، جس کی پیداوار ہفتے میں ایک گاڑی ہوگی اور آئندہ سال کی دوسری ششماہی میں اسے بڑھا کر 5 گاڑیاں فی ہفتہ کر دیا جائے گا۔ اس کار کے بونٹ اور چھت پر خمدار سولر پینل نصب ہیں اور گرمیوں میں چارج کیے بغیر اسے ایمسٹرڈیم میں 2 ماہ اور پرتگال میں 7 مہینے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ کمپنی اس گاڑی کے دوسرے ماڈل لائٹئر 2 پر بھی کام کر رہی ہے، جس کی ابتدائی قیمت تقریباً 30,000 یورو ہے اور اس کی پروڈکشن 2025 تک شروع ہو جائے گی۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
جنگ یوکرین کے بعد ایران کے تیل کی برآمدات میں 32,000 بیرل کا اضافہ ہوا اوپیک۔ ایران اور پاکستان کے مابین تیسرا سرحدی بازار افتتاح کے لیے آمادہ۔ یوریشیا اقتصادی یونین برکس کے ساتھ ادائیگی کا مشترکہ سسٹم قائم کرنے کے لیے کوشاں۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔